www.hazratfirozmemon.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشر الطيف في ذكر النبي الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. يتصنيف حكيم الأمة مجدد الملة حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ. ستائیسویں فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے متعلق مذکورہ احادیث میں جو یہ بات بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اور آپ کی وفات بھی امت کے لیے ایک رحمت ہے، لیکن فرمائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کسی طرح بھی مصیبت نہیں ہے. فرمائے کیونکہ خود روایات بالا میں بعض حکمتی مصیبت ہونے کی وجہ سے ہی ہے. دوسری بات، صحابہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد کامل ترین ہیں، ان سے بھی وفات پر پریشانی کے اقوال و افعال ظاہر ہوئے ہیں. صرف یہی نہیں، اس مصیبت پر فرشتوں تک کا افسوس کرنا اور رونا بھی ثابت ہے. چنانچہ بیہقی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ھذا آخر موتی من الارض، یعنی یہ میرا زمین پر آخری مرتبہ آنا ہے. اس سے بھی افسوس ظاہر ہوتا ہے. نمبر دو، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہوئی تو ملک الموت روتے ہوئے آسمان پر چڑھے اور میں نے آسمان سے یہ آواز سنی، وا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے حضرت عزرائیل علیہ السلام کا رونا ثابت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیت کے لیے صحابہ کے پاس آئے اور ان کا رونا بھی ثابت ہے. اگر حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر ہو تو پیغمبر اہل سنت کے ہاں فرشتوں سے زیادہ افضل ہوتا ہے، تو ان کا رونا فرشتوں سے بھی زیادہ عجیب ہے، جو اس واقعے کی مصیبت ہونے کی نشانی ہے. حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اصحاب کے لیے امن کا سبب ہوں، جب میں چلا جاؤں گا تو وہ بلائیں جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے ان پر آئے گی. میرے اصحاب میرے امت کے لیے امن کا سبب ہے، جب میرے اصحاب چلے جائیں گے تو وہ بلائیں جن کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی بدعت و شرور، امت پر آئیں گی. گزشتہ روایات میں حضرت ام ایمن کا قول کہ آسمان سے وہی منقطع ہو گئی جس نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی رولا دیا آ چکا ہے. یہ تینوں باتیں اس کی مصیبت ہونے پر واضح دلیل ہے.
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. کوٹ ادو، ادھر دیکھنا ہے، ادھر دیکھو گے پھنس جاؤ گے. ایک تو صرف لڑکے بیٹھے ہیں جن سے ہم احتیاط کرتے ہیں اور شریعت کا احتیاط کا حکم ہے، اور دوسرا ادھر ادھر دیکھنے سے جسم یاد رہے گا، دل کہیں اور، اور جب دل کہیں اور ہوگا تو فائدہ ہی نہیں ہوگا. اتنا دور سے آدمی کسی کام سے بھی آئے، کچھ تو خاص آتے ہی مجلس کے لیے ہیں، چاہے ایک گھنٹہ چاہے دوسرے شہر سے. ابھی جیسے مولانا فضل اللہ آئے ہوئے ہیں، اتنا دور سے کل واپس، اتنا سفر دور سے کر کے کھانے وال سے، اب مال کا بھی ثواب ملے گا، جان پر محنت ہے اس کا بھی ثواب ملے گا، آنے جانا یعنی کہ ثواب ہی ثواب ہے. اب ہر بات مجھ سے الحمدللہ پوچھتے ہیں، جو کہا جائے عمل کرتے ہیں، یہ مینٹل لیول استعمال نہیں کرتے الحمدللہ. عقل سے اگر دین ملتا تو افلاطون، جعلی نیوز، فارابی سب مسلمانوں کی لسٹ میں نعوذ باللہ ہوتے. جہاں اب تک جتنے دنیا میں انسان آئے اور جتنے موجود ہیں اور جتنے آئیں گے، ان سب کی عقلیں جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں سے وہی شروع ہوتی ہے. اور جو ان چکروں میں رہا انہیں اللہ نہیں ملا. کیا چکر، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسی کیوں، کیا بات ہے. اس لیے بار بار آج کل، آج صبح شاید فجر میں، شاید آج یا رات کو، تین دفعہ حضرت نے ایک مجلس میں مناسبت کے لیے فرمایا، تین دفعہ. ابھی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن صرف بتا رہا ہوں کہ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ ہے یہ، بیت کے بارے میں سوال کچھ کیے ہیں، اس کے کوئی جواب آئے ہیں، وہ حضرت اس پہ دستخط ہیں، مولانا عبد المجید دین پوری صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا انعام الحق صاحب دامت برکاتہم، حضرت محمد عبد القادر صاحب دامت برکاتہم، وہاں کے مفتی صاحبان ہیں، اس میں جو حضرت مفتی محمد انعام الحق صاحب دامت برکاتہم حضرت کے خلیفہ ہیں، حضرت محمد مفتی عبد القادر صاحب دامت برکاتہم حضرت کے خلیفہ ہیں، اب آپ فیصلہ کر لو. اور وہاں جو دستخط کر رہے ہیں بڑے امپورٹنٹ، بہت بہت ہی ایسا مسئلہ جس پہ مفتی اعظم کے دستخط ہوں، تو مفتی اعظم حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم دستخط کر رہے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرید، ان کے پیر و مرشد تھے غیر عالم ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم دستخط کر رہے ہیں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرید، حضرت مفتی سکھروی صاحب دامت برکاتہم دستخط کر رہے ہیں، شیخ کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ان سے ان کے مرید ان کے خلیفہ، حضرت مولانا مفتی علی اصغر ربانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے حضرت والا سے بیت، حضرت مفتی عبد الحضرت مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم نائب مفتی دارالعلوم کے حضرت والا خلیفہ، اور حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم ان کے شیخ کا نام مجھے یاد نہیں، ان کے خلیفہ. اب آپ بتاؤ ہم کہاں بیچ میں پھنستے ہیں آ کر. اب دارالعلوم جامعہ فاروقیہ حضرت وہاں سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ، اب بزرگ سے تعلق، اعظم مسیح اللہ صاحب دامت برکاتہم رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق، چھوٹے بچے تھے وہاں سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تین پہیوں کی سائیکل پر تھانہ بھون جاتے تھے، اور وہاں گاؤں کی زبان ہوتی ہے، تو حضرت وہاں سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کیا ہے بھائی؟ کہا جی سیکل ہے، بچے تھے سیکل ہے، فرمایا بڑی بےکل ہے، مجھے کس نے بتایا؟ حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف لائے تھے، احسان فرمایا اور کھانا بھی کھایا اور یہ باتیں بھی بتاتے رہے. 27 دنوں میں حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حفظ کیا ہے، اور رمضان کے مہینے میں صبح یاد کرتے تھے، رات کو تراویوں میں سناتے تھے. بتاؤ آپ، اتنے بڑے عالم، پتہ نہیں کیا کیا، اور حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس برسوں تعلق رکھنے والے، اور ابھی حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب وہ بھی بیت ماشاء اللہ. تو ابھی فی الحال دیکھتا ہوں، اگر موقع ہوگا تو عرض کروں گا، اور انہوں نے دلائل مانگے ہیں تو دلائل دیے ہیں شام ماشاء اللہ، وہ تو دلائل کوئی مانگنا کوئی جرم نہیں ہے مفتی صاحبان سے، تاکہ ایسا نہیں کہ گڑبڑ کوئی چیز نہ ہو جائے. اس وقت ایک بہت ضروری بات عرض کرنی ہے، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مسیح اللہ صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ کے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفا میں تھے، خاندان میں لڑائی، بھائیوں میں لڑائی، دوستوں میں لڑائی، کاروبار میں لڑائی، لین دین میں لڑائی، اور شیخ سے لڑ گئے، مفتی صاحب سے لڑ گئے، استاد جی سے لڑ گئے، غیبتیں، پتہ نہیں کیا کیا. کیوں؟ میرا مشورہ نہیں مانا، میں بڑا ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں ہوں. کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک، ورنہ اس طرح نہ بیٹھنا. ہاں بس شاباش ماشاءاللہ، سب کو نہیں کہتا، آپ پرانے اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے، کیوں اگر نہ کہوں تو مجھے اپنی پکڑ کا خطرہ بھائی، اس لیے کہنا پڑتا ہے. تو صرف سارا جھگڑا اسی بات پر، ساس سسر نے میرا مشورہ نہیں مانا، میری بہو نے میرا مشورہ، پہلی بات کہ کبھی بھی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو کبھی حکم مت دو، اگر بیچارے عمل نہیں کر سکے گناہگار ہوں گے، مشورہ دو. مشورے کی اہمیت کیا ہے، کس سے مشورہ لینا چاہیے؟ مشورے کی اہمیت یہ ہے کہ حدیث پاک ہے مشورہ کرنے کی. کس سے لینا چاہیے وہ بہت تفصیل ہے، ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ گھر میں آپس میں کس کو مشورے کا امیر بنایا جائے، اس کو جو تقوی اختیار کرنے کی فکر کر رہا ہو، یا متقی ہو، دین کی سمجھ ہو، اللہ کا خوف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل دماغ میں ہوں، تکبر نہ ہو، لڑائی نہ کرے، غیبتیں نہ کرے، بس تقوی میں سب آ گیا. اب کہاں سے گناؤں گا، پھر بیانی کا وقت ختم ہو جائے گا. تقوی میں سب آ گیا مشورے میں. اب لڑائیاں کیسے ہوتی ہیں وہ آپ سے عرض کرتا ہوں، وہ ابھی آگے آ جائے گا. یہ حضرت مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ملفوظات ہیں. اور کتاب کا نام ہے اہتمام و شورا، یہ الگ کتاب ہے، حضرت والا کے ملفوظات عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں پہلے پہلے کہ اہم کام کے متعلق مشورہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران 159 صفحہ، وشاورہم فی الامر. اب آپ سوچیے، آپ اب ذرا غور کیجئے گا، جو مشورے کے بغیر رہتا ہے اپنا نقصان کرتا ہے، اس مشورہ کرے گا پریشان نہیں ہوگا، استخارہ کرے گا کبھی نادم نہیں ہوگا. اللہ سے مشورہ کر رہا ہے نا، اس میں کوئی خواب نہیں آئے گا نظر، یہ پھر استخارہ کے مشورے الگ ہیں، اس کی نصیحتیں الگ ہیں. مختصر بتا دیتا ہوں کہ استخارہ کا مطلب خواب آنا نہیں، جھٹکا گردن سے بولنا نہیں، پیلی نہیں روشنی کچھ بھی نہیں، اور خواب بھی کچھ بھی نہیں. کتنے خط آتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کی نماز پڑھ گئے، صبح کوئی خواب ہی نہیں آیا. آپ کو کس نے پھر خواب کی ملاقات بھی ایسے ہی ہوگی پھر. ہاں، تو یہاں تک کہ ہمارے پاس حضرت والا کے پاس لوگ آئے، حضرت نے سکھایا، میرے پاس بھی ابھی ایک صاحب یہاں موجود ہے مولانا صاحب، خواب میں جو ہے وہ کوئی نشانی مل گئی. ایک تو ہے وہ اللہ والوں کے خواب، جیسے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت ضامن شہید رحمتہ اللہ علیہ کے شیخ کا انتقال ہو گیا، دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک شیخ سے اپنے اصلاح کرائیں گے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ پکڑ کر حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا. اب اس سے بڑا سچا خواب کیا ہوگا؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ پریشان ہو گئے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کے شیخ غیر عالم پریشان ہو گئے. چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں، تلاش شروع کر دی، دھوبی گھاٹ پر جو ہے وہ چہرے والا نظر آ گئے. اب تو خواب اور سچا ہو گیا. جب قریب پہنچے تو اس بزرگ نے فرمایا کہ خواب دیکھ کر آیا ہے، اب اور کیا باقی بچ گیا. تو پریشان حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ، اب حضرت روز جا رہے ہیں اپنے شیخ کے پاس. حضرت ضامن شہید رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ لگتا ہے آپ کسی سے بیعت ہو گئے ہیں. کہا جی میں بیعت ہو گیا ہوں، اس طرح اس طرح. تو آپ کی ہماری تو بات ہوئی کہ ہم ایک ہی جگہ بیعت ہوں گے، وہ تو صحیح ہے، لیکن یہ تو بڑے مفتی اور سب سے پوچھا علماء سے یہ خواب ایسا سچا تھا. کہا پھر میں بھی جاؤں گا اتنے بڑے اللہ والے کے پاس، کہاں بیٹھتے ہیں؟ کہا دھوبی گھاٹ کے پاس جگہ ہے حضرت کی. حضرت ضامن شہید رحمتہ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو حضرت میاں جی نور محمد رحمتہ اللہ علیہ دھوبی گھاٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا بھائی دھوبی صاحب میاں جی نور محمد صاحب رحمتہ اللہ علیہ گھر کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دھوبی تو میں بھی ہوں، لیکن یہ دھوبی کپڑے دھوتے ہیں، میں دل دھوتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو یہ خواب الگ معاملات ہوتے ہیں. فوراً میں نے دوست سے کہا بھائی خواب کی مناسبت نہیں، بیداری کی مناسبت ہونی چاہیے. تو اسی طرح استخارہ میں کوئی خواب نظر نہیں آئے گا، جو دل میں جس بات پر اطمینان ہو جائے. ایک دونوں ضروری ہیں حدیث پاک، اس لیے تھوڑا تھوڑا استخارہ کے لیے بتا دیتا ہوں. یو آ دعا ترے سلور، آپ لوگ گنتے رہنا، ٹھیک ہے نا. خواب میں آیا کہ یہ استخارہ کیا 7 مرتبہ، اور دل میں آیا کہ سموسے کی ریڑی لگا لو. صحیح
مولانا سہیل کو فون کرنا ہے، دبئی میں دواؤں کے لیے فون کیا، وہ بتانا یہی جب اٹھوں گا جب.
اور جناب انہوں نے استخارہ 7 مرتبہ اور کر لیا، اور انہوں نے دکان کھول دی، میڈیکل اسٹور کھول دیا. اور 2 سال کے بعد نقصان ہو گیا، وائنڈ اپ کرنا پڑ گیا، بند کر دیا کاروبار. اب روتا ہوا آ رہا ہے کہ بھائی میں نے استخارہ کیا تھا اور نقصان ہو گیا. تو اس کو حضرت والا کیا نصیحت فرماتے تھے کہ بھائی استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے، تو یہ استخارہ میں اللہ سے مشورے میں اللہ تعالیٰ بڑی تکلیف سے بچاتے ہیں. استخارہ کا مطلب یہ تھوڑی ہے آپ کو خسارہ نہیں ہوگا. آپ نے اللہ سے مشورہ مانگا، آپ یقین کرو 100% یقین کرو کہ اس نقصان میں بھی ہمارا فائدہ ہے. یہ نہیں کہنا کہ اس میں فائدہ ہوگا، یہ تو شک ہو گیا. 100% فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی تکلیف بڑے خسارے سے بچایا ہے. ایسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے استخارہ کیا تھا پھر ایسا کیوں ہوا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ اب استخارہ کے بعد کبھی کوئی گھاٹا ہی نہیں ہوگا. اب دیکھیے آپ مشورے کی اہمیت ذرا غور کرتے رہنا. پہلا ہی 50,000 ملی گرام کا بم آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پہلی مرتبہ اترنے پر طبیعت پر بوجھ محسوس فرما رہے تھے، تو آ کر اپنی زوجہ ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے مشورہ کیا. آج ہم کھلے سانڈ بنے ہوئے ہیں, اللہ معاف فرمائے. مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ کوئی شیطان اور نفس ہوتا ہے, ہر معاملے میں اس سے مشورہ کرتا ہے. شرعی پردہ کرنا ہے, استخارہ کر رہا ہے. ہمیں بھائی استخارہ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے, نماز کے لیے بھی استخارہ کر رہا ہے, حج پر جاؤں یا نہ جاؤں, ان چیزوں میں استخارہ نہیں ہوتا. جہاں تردد ہو جس سے بہت ہی تسلی ہوئی, غم ہلکا ہو گیا. اسی طرح صلح حدیبیہ کے وقت جب سب مسلمان پریشان تھے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا, اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک رائے اس موقع پر مسلمانوں کو بہت بڑی پریشانی سے بچانے کا ذریعہ بن گئی. اگر کوئی بیچاری خاتون صاحب یا کوئی بیچارہ مرد صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے مشورہ کیا, میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا, اس کے بارے میں سن لیجئے, شاورو ہننا خالفو ہننا, عورتوں سے مشورہ تو کرو اس کا الٹ کرو. وہ کہاں ہماری مائیں ماشاءاللہ کہاں آسمان سے مددیں آ رہی تھیں, اور کہاں کئی مشورے میں منع نہیں ہے. بیگم صاحبہ رابعہ بصری آئے, عقل مند ہے, جوش میں آنے والی نہیں, غلط مت ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مشورہ بھی لے لیا تو, لیکن پھر مفتی صاحبان اور علماء سے اب غور سے سننا, جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. ہر شخص اپنی باری سے مشورہ دے, جب تک اس سے مشورہ طلب نہ کیا جائے خاموش رہے, مشورہ نہ دیں. زیادہ نصیحتیں لیکن میں خاص خاص پڑھ رہا ہوں, کسی دوسرے کی رائے کو کاٹا نہ جائے. البتہ اپنی رائے کو بتانے کا فائدہ بتا سکتا ہے, جب موقع ہے اس کی حکمت ضرور بیان کر لے, لیکن کسی کی رائے کے سامنے آنے کے بعد یہ نہ کہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے, میں ہی صحیح ہوں. نہیں, جب باری آئی اپنا بتا دیا. ہمارے یہاں اسٹارٹ میں ہی جھگڑا یہاں سے ہو جاتا ہے, ایک آدمی نے ابھی پوری بات نہیں کی, سامنے والا اپنے کو چیمپئن سمجھ کر اور فوراً بیچ میں بات کو کاٹ رہا ہے, نہیں میں ہی صحیح ہوں. ایک امیر مقرر کرنا ہے جو بتا دیا کہ کون ہونا چاہیے, چاہے دو کیوں نہ ہو. ہر شخص رائے کو رائے سمجھ کر دے. جی یہ دوسرا جھگڑا کا وجہ, اپنا فیصلہ سمجھ کر نہ دے کہ ایسا ہی کرنا ہے تمہیں, نہیں, اور ایسا بڑا ہوگا اپنی جگہ پر بڑا ہوگا. جب امیر کسی کو بنا دیا, آج کل تو امیر صاحبان بھی بیچارے غریب ہو گئے ہیں, وہ جو بےچارا ادھر فیصلہ دے تو ادھر جھگڑا, ادھر فیصلہ دے تو ادھر جھگڑا, پریشانی. تبلیغ جماعت میں دیکھو آپ, جو امیر صاحب نے کہہ دیا ختم. ہمارے بابا ہمیں نصیحت بچپن سے سکھاتے تھے کہ آپس میں بھائی اتحاد سے رہنا, بہنوں کا خیال کرنا, ماں کا ادب کرنا, چاچا ماما کی عزت کرنا, خالہ پھوپھی کی عزت کرنا ہمیشہ, اور اتحاد کے ساتھ رہنا, پیسہ سب ہی لے جائے گا. آپس میں بھائیوں کے بچوں کے رشتے ہوتے ہیں, اس لیے ایسا جھگڑا مت کرو کہ رشتوں کے مسئلے ہو جائیں. پھر بابا ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک بوڑھا ایک آدمی تھا اور بیچارہ فاقوں میں چلا گیا, تو اپنے بیوی اور بچوں سے اور بیٹوں اور بہو سے کہا کہ چلو چلتے ہیں دوسری جگہ کہیں. راستے میں جو ہے وہ کہیں آپ کو پتا ہی ہے, سب پیدل قافلے چلتے تھے, پڑاؤ ڈالا راستے میں, پرندوں کی بولی سمجھتا تھا, تو بیٹے سے کہا جاؤ جا کے ریگستان میں, کہا جاؤ جا کے شکار کر کے آؤ, بیٹا اٹھ کر چلا گیا. دوسرے سے بیٹے سے کہا جاؤ کے پانی بھر کے لاؤ, ریگستان میں پانی کہاں سے ملے گا. بیوی سے کہا کھانے کا انتظام کرو, بہوؤں سے کہا, سب فرما برداری کر رہے تھے. اوپر دو پرندے بیٹھے تھے آپس میں, کہا یہ صاحب لوگوں کی تو بڑے اتحاد ہیں, یہ تو ہمیں ٹارگٹ بنا کر ہمارا ہی جو ہے وہ سب کھا لیں گے, باربیکیو بنا کر, اس کو خزانے کا پتہ بتا دو. تو وہ کیونکہ سنتا تھا, وہ خزانہ مل گیا, سب کو کہا واپس چلو. ہمارے پیارے شیخ سکھاتے تھے, حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک آدمی اللہ والے سے ملنے گیا پیدل بےچارہ, تین دن کے بعد گاؤں کے قریب پہنچا تو تھکا ہوا تھا کہ درخت کے نیچے آرام کرتا ہوں, آرام کر رہا تھا, دوپہر ہو چکی تھی, اوپر پرندوں نے کہا یہ بھی چڑیا ہے جس سے ملنے جا رہا ہے, اس کا تو انتقال ہو گیا. اب پرندے کہاں سے جھوٹ بولیں گے بھائی, تو آج بھی پی ایچ ڈی وغیرہ کرنے والے پرندوں میں جا کر دیکھو, جنگلوں میں ریسرچ کرتے ہیں, آج بھی اس پر ریسرچ کرتے ہیں, ان کو اندازہ ہو جاتا ہے بندر کیسے باتیں سمجھ لیتا ہے, جو کہا جائے طوطا کیسے باتیں سمجھ لیتا ہے, کیسے وہ بولنے لگتا ہے.
تو اللہ والے نے وہ جو آدمی تھا جو اللہ والے سے ملنے جا رہا تھا کہ رونے لگا کہ اللہ والے کا انتقال ہو گیا اب کیا کروں، تین دن کا سفر کر کے آیا ہوں، اور کہا کہ چلو تعزیت کر لیتے ہیں. گاؤں میں آپ کو پتا ہے آج بھی کھلے گھر اور اوتاک اور یہ سب کھلے ہوتے ہیں، چوری چکاری تو آج بھی بہت سے گاؤں میں نہیں ہے، چند گاؤں کو تو میں جانتا ہوں، ہمارا اپنا گاؤں. آج اتنے برس گزر گئے آج بھی الحمدللہ وہاں پر ایسا واقعہ نہیں ہوتا. تو ہم تو جب جاتے تھے گاؤں تو دروازے کھلے ہی رہتے تھے، ہر وقت کتا بھی اندر گھس جاتا تھا گھر میں، تو ڈرو مت. اب وہ جب قریب پہنچے دیکھا وہ اللہ والا تو بیان کر رہا ہے، منہ پھاڑ کر آگے بیٹھ گئے حیران. اللہ والا سمجھ گیا کہ یہ تو ہے بھی مہمان، دور سے مسافر آیا ہے. کہ بھائی آپ کس چیز پر غمگین بیٹھے؟ جب آپ کو مناسبت ہے جب ہی آئے ہو نا تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. کہا حضرت جی، کہا حضرت جی کیا بھائی حضرت جی؟ کہا بھائی بولو نا کیا مسئلہ ہے؟ کہا حضرت بہت شرم آ رہی ہے بتاتے ہوئے. تو بتانا کیا بات ہے؟ کہا وہ پرندے آپس میں کہہ رہے تھے کہ آپ کی موت ہو چکی ہے، تم کیوں جا رہے ہو، یہ کیوں وہاں جا رہا ہے؟ کہا اچھا، پرندوں نے کہا کہاں کا کیا وقت تھا؟ کہا حضرت جی 12 بجے تھے. اندازن اللہ والے رونے لگے کہ میں 12 بجے کے قریب اللہ سے غافل ہو گیا تھا، یہ روحانی موت ہے یہ، اور ہم تو فلم اور نیٹ اور کیبل لڑائیاں پتہ نہیں کس کس میں ہم لوگ گھسے ہوئے. تو پرندوں نے ایڈریس بتایا، وہ خزانے لے کر وہاں گئے اور سب کو اطلاع مل گئی. حسد اور لالچ، ایک خاندان کا بڑا آیا کہ کیا مسئلہ ہے، وہ اپنا راز نہیں بتانا چاہیے، منع ہے. اس نے بےچارا سادہ تھا، بتا دیا اس نے، اپنے بچوں سے کہا کہ چلو بھائی سب چلتے ہیں وہاں، اور آپ ہمارے بھی مسئلے ہیں وہاں پر. اپنی بہو اور بیٹی اور بیٹوں کے ساتھ وہاں پہنچا، وہ درخت دیکھا پرندے بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہا مزہ آ گیا. وہاں پر یہ پرندوں کی بولی جانتا تھا، پہلے زمانے میں یہی شغل ہوتے تھے کہ مرغا کیا بول رہا ہے. آج لوگ حضرت فرماتے ہیں کشت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کشت تو مرغے پہ کو بھی ہوتا ہے، جب فرشتے کو دیکھتا ہے جب تو ککڑو بو کہتا ہے، تو اس کا مطلب مرغے سے بیعت ہو جاؤ گے یا اسے اصلاح کراؤ گے. تو انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا جا کر شکار کر کے آؤ. اپنے بیٹے سے کہا اس نے کہ ابا کھسک دئیے کیا، یہ ریگستان میں کبھی شکار ہوتا ہے؟ بڈھے کیسی بیوقوفی کی بات کر رہا ہے، اس کو جھٹکا لگ گیا کیا ہوا. دوسرے سے بیٹے سے کہا آپ چلے جاؤ. کہا ابا آپ جاؤ نا، مجھے کیا کہتے ہو. بیوی سے کہا کہ بھائی کھانے کی تیاری کر، کہ تجھے پکا کر کھاؤں، ہے کیا جو پکانے کے لیے ہم کو کہہ رہا ہے. بہو سے کہا بیٹا ذرا پانی کا انتظام کر کے برتن تو دھو لو. کہا آپ کے پسینے سے دھوؤں کیا، کیا بات کرتے ہیں آپ ایسی بچوں جیسی. وہ سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. پرندوں نے کہا یہ ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہے تو ہم کو کیا یہ چٹنی بنائیں گے، ان کو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں چڑیوں کو. اب آپ بتاؤ، آپ آج گھر گھر میں لڑائیاں ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بہن سے لڑ رہا ہے، جائیداد پہ لڑ رہے ہیں، کوئی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، اور سب مسائل ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں. اس میں مشورے کی بات نہیں، اگر مشوروں پر اس نصیحتوں پر عمل بھی کر لیا لیکن گناہوں کی نوسط تو آتی ہے نا. یہ عجیب و غریب مضمون ہے، اس کو پتہ نہیں کتنی جگہ پھیلانا ہوگا. اللہ نہ کرے، دیکھیے یہ میں کہوں گا یہ میرے لیے ہے، اللہ نہ کرے اگر مشورے کے بعد کوئی آزمائش آئے تو یہ نہ کہے کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا تم نے ہماری بات ہی نہیں مانی. اب اگر مگر شروع ہو گیا، شیطان بیچ میں آ گیا، دیکھو تم نے میری بات نہیں مانی، اگر میری بات مان لیتے تو یہ نہ ہوتا وغیرہ. اور حدیث میں آیا ہے کہ لفظ اگر شیطان کا راستہ کھولتا ہے، شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں، لفظ اگر شیطان کا دروازہ کھولتا ہے، مشکات جلد نمبر 2 صفحہ 452. لہذا یہ نہ کہے کہ اگر میری رائے پر فیصلہ ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا، جھگڑا شروع ہو گیا، اگر یوں کر لے تو یوں نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہے کہ جو کچھ اللہ نے مقدر کیا وہی ہوا، بہتر ہوا. اب بھائی رشتہ دار جو بھی شورا کے ممبر ہیں ایک دوسرے پر فدا ہوں گے، سگا بھائی سگے بھائی کا مشورہ ماننے کی میرے جیسا چیمپئن کوئی بھی نہیں ہے. ابا کا مشورہ کون مانتا ہے آج، کہ ابا ہے بڈھے بیچارے، ابا کو آئی ٹی کا مطلب ہی نہیں معلوم، اور صاحب بہادر آئی ٹی کا وہ پتہ نہیں کیا چیمپئن بولتے ہیں وہ ہو گیا. ایک گھر کے اندر 4-5 افراد ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، میری بات نہیں مانی، میری بات مانتے تو ایسے ہو جاتا، یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے، ایسے تکبر بھی آتا ہے. یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر کیا تھا وہی تو ہوا اور بہتر ہوا، اس میں ہمارے لیے خیر ہے. حضرت امام مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمتہ اللہ علیہ کی نصیحت، اس کو ایک منٹ اس کو ساتھ رکھیے گا ذرا، کتاب کو ایک طرف رکھیں ذرا. اب یہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ، جن کا میں غلام، جن کے قدموں کی خاک، کتاب کا نام ہے خزائن معرفت و محبت، جس میں 1971 سے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد ثانی نے خاص خاص مضمون جمع کیے، اور یہ کئی تقریباً 3 یا 4 جگہ پر ہیں اس کے بارے میں. اور دھیان سے سنیے گا، دوبارہ ریپیٹیشن کا وقت یہاں نہیں ہوگا اس وقت. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ تھی، مشورے کی بات چل رہی ہے اب. ان کی شادی حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، وہ ایک باندی تھی. جب آزاد ہو گئی تو اب وہ بات ختم ہو گئی، تو حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے آنسو بہے ان کی یاد میں کہ داڑھی بھیگ گئی، اور مدینہ شریف کی گلیوں میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں رویا کرتے تھے. کہ اب ان کا اختیار تھا کہ نکاح رکھیں نہ رکھیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ مغیث تمہاری وجہ سے بہت غمگین ہے، تم اس کو نہ چھوڑو، اس پر رحم کرو. دیکھیے ہمارا دین کتنا پیارا ہے، آج زبردستیاں کی جاتی ہیں، ڈانٹا جاتا ہے، غیبتیں کی جاتی ہیں. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ یہ آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ کیا مطلب، اگر حکم ہے تو جان حاضر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے، میرا حکم نہیں ہے. مشورہ امت کے لیے واجب العمل نہیں ہے. اللہ نے تم کو اجازت دی ہے کہ تم چاہو تو اپنے شوہر کو باقی رکھو یا چھوڑ دو. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشورے کے باوجود حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی نے نکاح کو فسخ کیا، آزادی لی اور اپنی جان چھڑا لی. ٹھیک ہے، اب حضرت والا فرماتے ہیں بھائی کوئی وحی آئی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کوئی بھیجا ناراضگی کہ آپ نے میرے نبی کی بات نہیں مانی، اپنی بات آپ نے چلائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے میری بات نہیں مانی؟ آج دیکھو جھگڑے کتنے ہوتے ہیں، آپ فیصلہ کر لو. بیٹی نیک ہے اور رشتہ کر رہے ہیں موالی کا، رو رہی ہے بیچاری، پیر پڑ رہی ہے، منتیں کر رہی ہے، نہیں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کیونکہ اب ہمارا داماد دین پر چلے گا، غیر شرعی تقریبات میں نہیں جائے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی. ناک تو رکھی ہوئی ہے، کٹی کا ہے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مشورہ واجب العمل نہیں. یہ بڑے بوڑھوں کے کان کھڑے کرنے والے مضامین ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مشورے پر عمل کرنا واجب ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بزرگ کو مشورہ دیا لیکن ان میں مشورے پر عمل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں. بدتمیزی دیکھو آپ، مشوروں پر عمل نہیں کرتے لہذا میں ان کی صحبت میں نہیں جاتا، میرا مشورہ نہیں مانتے. ارے بیوقوف، مشورے پر عمل واجب نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ آل عمران آیت 159، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اے نبی، آپ صحابہ سے مشورہ کر لیں مگر جب عزم کر لیا تو اللہ کے بھروسے پر، اللہ پر بھروسہ کیجئے، یعنی توکل علی اللہ، اپنے عزم پر عمل کریں خواہ مشورے کے خلاف ہوں. اب یہ لکھا ہی ہوگا حضرت نے کہ اب کتنے ایسے ہیں شیخ کو مشورہ دیتے ہیں، شیخ مشورے کے حساب عمل نہیں کرتا، غیبتیں شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اہمیت ہی نہیں دی گئی ہے اس کا. میرے خیال میں آگے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مشورہ مانگا جہاد کے لیے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امیر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا تھا. سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، جہاد کا وقت نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا انتقال ہو چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے ہمارے دل پاش پاش ہیں، اس وقت ہم جہاد کے اہل نہیں. اگر آپ کو مدینہ شریف کی عورتوں کو بیوہ کر کے ان کے خطرے میں ڈالنا ہو تو آپ جہاد کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں امیر المومنین ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر نکالا ہے وہ نکل کر رہے گا، میں تنہا اللہ کے راستے میں جنگ لڑنے کا مکلف ہوں. اللہ مجھ سے میرا ہی پوچھیں گے. امیر المومنین پر فرض ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مشورہ کرنے کی سنت پر تو عمل کرے, لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو اس جب عزم کر لے تو اللہ کے بھروسے پر اپنی ثواب دید پر عمل کرے اور کسی کے مشورے کی پرواہ نہ کرے. لہذا میں اکیلے جہاد کروں گا اور جان دے دوں گا. صدیق کی جان نبی کی جان ایک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عزم کر لیا, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو شرح صدر ہو گیا. کس بات پر؟ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب احد کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دیکھا تو تلوار نکال لی کہ میں سب کو شہید کروں گا اور خود شہید ہو جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے صدیق شم سیفک لا تفجعنا بنفسک, کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ لے اور اپنی جان کو ہلاک کر کے مجھ کو اپنی جدائی کا غم نہ دے. یہ صدیق کی شان ہے کہ نبی صدیق کی زندگی کا مشتاق ہوتا ہے. انم اللہ علیہم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, نبیین کے بعد صدیقین کا درجہ ہے. یہاں حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح تلوار نکال لی تھی. نیچے کیا دیکھتا ہے بیوقوف آدمی. تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا, میں شرح صدر ہو گیا, بس اب آپ چھوڑ دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں ابھی اس وقت. اس آیت سے ثابت ہوا, دیکھیے حضرت کو اللہ نے کیا درد عطا فرمایا. اس آیت سے ثابت ہوا کہ جمہوریت باطل ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ صحابہ سے مشورہ کریں, لیکن جب آپ عزم کر لیں تب آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے. فتوکل علی اللہ, پھر آپ مشورہ دینے والوں پر بھروسہ نہ کریں, آپ خدا پر بھروسہ کیجئے. اس سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین کے لیے مشیروں کے مشورے پر عمل کرنا واجب نہیں. جب عزم کر لے تو اللہ کے بھروسے پر اپنے عزم پر عمل کرے, خواہ مشیروں کے مشورے کے خلاف ہو. کیونکہ بعض ایسے نادان لوگ ہیں کہ ان کے مشورے پر اگر فتح ہوئی تو عجب میں مبتلا ہوں گے کہ ہمارے مشورے کی وجہ سے فتح ہوئی, اور اگر شکست ہوئی تو مذاق اڑائیں گے کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا اس لیے شکست ہوئی. حالانکہ فتح اور شکست اللہ کی طرف سے ہے, اور امیر المومنین جو فیصلہ کرے وہ اللہ کے یہاں پر حق ہے. تفصیل بہت زیادہ ہے, یہ سارے صفحات اور بھی ہیں, سارے پڑھ لیں, کتاب بڑی ہے, 500 صفحات کی ہے. عجیب و غریب مضامین ہے, اشش کر اٹھیں گے. مایوسی سے بچنے کا ہدیے کا آداب, مشورے کے آداب, چندے کے آداب, کیا کیا چیزیں نہیں ہیں اس کتاب میں, اور مفت ملتی ہے بڑی کتاب. اب مفت میں بھی کوئی نہ لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی. حضرت سید احمد شہید رحمتہ اللہ نے عشاء کی نماز پڑھی, جہاد کا کام سرگرم ہوا, ایک اور ہتھیار لگا دیے. ایک شخص نے عرض کیا, حضور سکھوں کی طرف سے ایک مسلمان کا خط آیا ہے, وہ بہت مخلص ہے, آپ سے محبت کرتا ہے. اس نے لکھا ہے کہ میں سید صاحب کو اخلاص کے ساتھ آگاہ کرتا ہوں کہ سکھوں کی بہت بڑی فوج حملے کے لیے آ رہی ہے, آپ روپوش ہو جائیں. سید احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ جو اس وقت شہادت کے لیے تلوار اٹھا چکے تھے اور صاحب سپاہی کا لباس پہن چکے تھے, جواب لکھا کہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکل پڑے تو روپوش ہو جائے. روپوشی اور منہ چھپانا مجاہد کا کام نہیں. اس لیے میں آج لڑتے لڑتے اگر شہید ہو جاؤں گا تو اللہ سے ملوں گا یا شہر لاہور پر قبضہ کروں گا, اور لاہور کے قلعے پر اسلامی سلطنت قائم ہوگی. مسلمان کے دو کام ہیں, یا غازی یا شہید. اور جب مومن ہتھیار سنبھال لیتا ہے تو اس کے شان کے خلاف ہے کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے یا کہیں چھپ جائے. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کا بھی پتا نہیں چلا, شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا تو مزار ہے, لیکن سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے لاپتہ کر دیا. اب سنیے کہ ہم گناہ کیا کرتے ہیں. اللہ میرے شیخ کی قبر کو نور سے بھر دیں, اور حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے جنہوں نے یہ خزانے قید کیے اور چھپوائے حضرت کی. یہ تو حضرت کی حیات کی کتاب ہے, یہ تو ایک تو یہ, اور اگر ہم نے غور نہیں کیا نا ہم خسارے میں رہیں گے. بتا دیتا ہوں پہلے سے ہی, ہمارے بابا کو اللہ نظر سے بچائے, خوب صحت عطا فرمائے. صرف اتنا فرما دیتے ہیں, اس کو اس طرح دیکھ لو بس, بس پوچھتے بھی نہیں ہے پلٹ کر کے کیا ہوا پھر. ہاں اتنا ضرور فرماتے ہیں بابا ہمارے کہ بھائی کوئی بھی بات ہو مجھے بتا دیا کرو. یہ میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں, اپنے اولاد سے بھی کہتا ہوں, بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, کوئی بات ہو آپ مجھے بتا دو تاکہ دوسروں سے سنوں گا تو پھر شیطان فوراً بدگمانیاں ڈال دے گا. آپ بتاؤ گے تو مجھے پہلے سے پتا ہوگا. ایک, مشورہ دے کر بھول جائے
اور سمجھ لیں کہ میرا مشورہ واجب العمل نہیں ہے اور بے فکر ہو جائیں. مشورے کا فریضہ بھی ادا کر دیا اور اپنی مشورے کی ذمہ داری سے بھی سبک دوش ہو گیا. یہ درجہ شریعت کا ہے, شریعت میں یہی مطلوب ہے. جیسے ہم لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ گناہ چھوڑنے کا یہ طریقہ ہے, یہ پھر کیا ڈانٹتے ہیں, کیا مارتے ہیں, کچھ بھی نہیں. اگر اپنے پیر پر کوئی کلہاڑی مار رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نفل پڑھو 50, آج سے جوانی برباد کی, نفل پڑھو, توبہ کرو, روزے رکھو, اتنا صدقہ دو کہ تمہارے دل پر تکلیف ہو, ایک بد نظری پر 10 نفل پڑھو. اب خط چلا آ رہا ہے میرے ذمہ 100 نفلیں پڑھے ہی نہیں جاتے, تو ہم کب کہتے ہیں پڑھو بھائی آپ بد نظری مت کرو؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ 100 نفل پڑھو. آپ نے کیوں بد نظری کی بھائی؟ مت کرو, اگر نفل نہیں پڑھے جاتے تو صدقہ نہیں دیا جاتا مت دو, لیکن پھر گناہ نہ کرو نا. پھر میں اور آپ لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ پھر؟ اس لیے یہ پہلا مشورے کا درجہ. ایک شاید یہاں لکھا یا نہیں لکھا کہ مشورہ دیا بیٹے کو, بھائی کو, مرید صاحب کو, اصلاح کرانے والے کو مشورہ دیا, اس نے عمل نہیں کیا, وہ دوبارہ آیا مشورہ کرنے کے لیے, یا تیسری دفعہ چوتھی دفعہ, چھوڑو بھائی آپ ہماری مانتے تو ہیں نہیں اس لیے میں آئندہ آپ کو مشورہ نہیں دیتا, پکڑ کا خطرہ ہے. مشورہ امانت ہے, چاہے عمل کرے نہ کرے, ہمارے پاس 100 بار آئے گا انشاءاللہ, 100 بار اللہ کی رحمت سے مشورہ دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو رات دن رہتے ہیں ان سے پوچھ لو اس پر عمل ہے یا نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. کتنی دفعہ فجر کی نماز کا کہا ہے, کتنی دفعہ ذکر کا کہا ہے, تلاوت کا کہا ہے, مانتے ہی نہیں ہے ساتھی. بس میں بھی خاموش ہوں اور اچھا گمان رکھتا ہوں کہ تہجد گزار ہیں, فجر کی نماز صفحے اول میں تکبیر اولا سے پڑھتے ہیں, سارا ذکر پورا ہے, ان کو اتنی بھی تکلیف نہیں ہے کہ شیخ کو بتائیں, اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ شیخ کو چھوٹا سا پرچہ لکھ کر دیں. تو بس یہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچے ہوئے ہیں, ان کی کیا اصلاح ہوگی بھائی؟ جو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچے ہوئے ہیں مشورہ دے رہے ہیں کہ مہینے میں ایک بار کم از کم شیخ کو بتاؤں, اور نہیں مان رہے نہ مانے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن کسی سے یہ کہا کہ آپ میری نہیں مانتے اس میں ہم مشورہ نہیں دیں گے, منع ہے یہ. ایک درجہ کیا ہوا مشورہ دے کر بھول جائے, شریعت کو یہی مطلوب ہے. دوسرا یہ کہ مشورہ دے کر انتظار کرے کہ میرے مشورے پر عمل کیا جائے, تو سمجھ لیجئے ایسا شخص مشورہ دینے کا اہل ہی نہیں ہے. مشورہ دے دیا میرے مشورے پر عمل کیا اور انتظار بھی کر رہا ہے, 0 نمبر. ایک اور تیسرا درجہ ہے جس میں گناہ ہوتا ہے. تیسرا درجہ ہے کہ مشورہ دے کر اس پر عمل کیے جانے کا انتظار کریں, اور اگر اس پر عمل نہ ہو تو ناراض ہو جائے اور ڈانٹ بھی لگا دے, یہ شخص بھی مشورہ دینے کا بالکل اہل نہیں, اور پھر غیبتیں شروع کر دیں کہ صاحب ہم نے مشورہ دیا کہ بھائی وہاں پر حیدرآباد مت جاؤ گرمی زیادہ ہے, شیخ نے ڈانٹ دیا کہ شیخ جان دے رہا ہے اور آپ شیخ کو مشورہ دے رہے ہو, اور اب یہ غیبتیں کر رہا ہے. یا خاندان ہے بھائی جو بھی ہے, میں صرف حیدرآباد کی بات مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی مشورہ ہے بھائی, آپ کا مدرسہ ہے, آپ کو انہوں نے مشورہ دیا, آپ نے اپنے شیخ سے پوچھ کر یا پہلے سے شیخ سے پوچھا ہوا ہے, آپ نے عمل نہیں کیا, اب غیبتیں شروع ہو گئی آپس میں کہ ان کو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. بیگم صاحبہ کا بھی اللہ معاف فرمائے یہی ہوتا ہے معاملہ. ایک اور بات بتاؤں, جو مرد ہو یا خواتین, مسلمان مرد یا خاتون, اگر انہوں نے اشارہ دے دیا, اگر اشارہ دے دیا کسی چیز کا, یہ مجھے ہدیہ مل جائے میں ایسے اشارے کروں کہ ہدیہ مل جائے, یا کہ اس چیز کسی گھر میں دیکھ لی کہ یہ کہاں سے آپ نے خریدی, بڑی اچھی ہے یہ, اور یہ آپ مجھے دے دیں اگر آپ نے بیچنا ہے, تو یہ مانگنا ہوا, یہ بھیک مانگنا ہوا یہ, اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مانگی کی چیز پر برکت نہ ہونے کے لیے اللہ مانگی کی چیز میں برکت نہ ڈال, تو پیارے شیخ فرماتے ہیں بدعا ہوئی نا یہ, اور شور سے مشورہ نہیں, ماں باپ اگر گھر میں ہیں ماں باپ سے مشورہ نہیں, اور دوسروں کی چیزوں پر نظر کر رہے ہیں, حسد ہو رہا ہے, ناشکری ہو رہی ہے, بھکاریوں کی طرح جو ہے دوسروں کو اشارہ دے رہے ہیں, اور یہ مانگے کی چیز میں برکت کیا ہوگی؟ اور پھر اگر فرض کرو شیخ سے تعلق ہے, ایک تو خاندان اور ادھر کی بات ہو گئی, تو جو وہ بیوقوف ہے جو شیخ سے پوچھے بغیر کسی نے اشارہ دیا اس کو وہ چیز پہنچا دی, اور اس کو جس نے لے لیا وہ بھی بیوقوف ہے, ان سے تعلق میں کمی ہوگی, آئندہ کے لیے ان کا کوئی مشورہ نہیں دیا جائے گا ایسے معاملے میں. ایک تو مشورہ امانت ہے دینا ہے, لیکن جو یہاں شیخ کا تعلق ہے اصلاح کا, یہاں کے احکامات الگ ہیں, یہ تھوڑی ہے کہ شیخ کو جو ہے نا وہ
باپ شیخ کی خراب کراتے رہو اور شیخ جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑا رہے ہیں تو آپ سمجھیں گے ہمارا شیخ تو پیسوں کا غلام ہے اسی لیے وہ تڑی لگا رہا ہے اس لیے اس طرح کر رہے ہیں. تو شیخ کے احکامات الگ ہیں, آپ کے احکامات الگ ہیں, میرے احکامات الگ ہیں. شریعت کا معاملہ ہے یہ. بھیک مانگ رہے ہیں, بہن یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ ارے اچھا 2000 کا. اچھا بہن یہ آپ نے؟ نہیں 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 بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے. وہ تو سمجھ جائے گی یہ بھکاری ہے, اس کو بھکارن کو چاہیے. یہ اٹھا کر کبھی پرس دے دیا, کبھی یہ جوتا دے دیا, کبھی یہ دے دیا, کبھی وہ دے دیا, کبھی پلنگ بھجوا دیا, کبھی واشنگ مشین بھجوا دیا. پرانی ہمارے پاس رکھی ہے, ہم بیچ رہے ہیں, 2000 مل رہے ہیں. اچھا ہمیں دے دو اب 2000 کا. نہیں نہیں 2000 آپ سے کیا لیں گے. اچھا یہ بھی دے دو آپ. اور مشہور ہو جاتے ہیں ایسے مرد اور عورتیں کہ بھکاری ہیں یہ لوگ. دوسرے بھکاری بھیک مانگتے روڈوں پر, یہ ایک دوسرے سے بھیک مانگتے رہتے ہیں. شیخ سے کیوں نہیں پوچھتے ہو کہ ہمیں یہ 30 دیں یا نہ دیں؟ آپ دوسرے لینے والا کیوں نہیں پوچھتا کہ لیں یا نہ لیں؟ اپنے ماں باپ کو اور اپنے بھائی بہنوں کو اور اپنے شوہر کو ذلیل کرتے ہو, دوسروں کے سامنے شرمندہ کرتے ہو. ابھی مر گئے یہ چیزیں کہاں جائیں گی؟ یہ سب قبر میں جائیں گی یہ چیزیں. کوئی غیرت بھی تو کوئی چیز ہے, عظمت دین اور عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہے. بھکاری بنتے رہو گے, ہر جگہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ مرد, مردوں میں مشہور ہو جائے گا یہ مرد بھکاری ہے, عورتوں میں مشہور ہو جائے گا یہ بھکارن نہیں ہے, بھیک مانگتی رہتی ہے. اب آئندہ اسے کہے بغیر ان کو چیزیں ملتی رہیں گی اور یہ بھکارن لیتی رہے گی, ساری زندگی بھکارن رہے گی, پھر رہے گا یا رہے گی؟ ایک بادشاہ نے شہزادی بھکارن پر نظر پڑ گئی, بھکارن پر نظر پڑ گئی, بد نظری کر لی اور اس نے بھکارن سے شادی کر لی. اب جناب وہ رات دن کمزور ہوتی گئی, بیمار ہوتی گئی, سارے علاج فیل. ایک بہت بڑے حکیم کو بلایا کہ مسئلہ کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ تفصیل کیا ہے. بادشاہ نے بتایا کہ اس طرح میں نے بھکارن بہت حسین لگی, جب دل گدی پر آ جائے تو پری کیا چیز ہے, تو اس وجہ سے میں نے اسے شادی کر لی. اب یہ تو روز بروز میں آج کے بعد بھی نہیں کرتی. کہا اچھا آپ ایسا کریں, اس کو کھانا آپ اکیلے میں دیں, شاہی دسترخوان پر نہ کھلائیں, آپ اس کو کھانا الگ دیں اور کھانے کو کمرے کے اندر 20 جگہ ڈال دیں. کہ تو پجامہ آدمی ہو, کپڑے بلائے کیوں آپ نے؟ اچھا اچھا ناراض نہ ہو ناراض نہ ہو. کب پھر دیکھتے ہو چھپ کر کیا کرتی ہے یہ. اور جناب 15 دن میں وہ اس کا بلڈ بڑھ گیا بھائی, ہٹی کٹی مسٹنڈی مسکرا رہی ہر وقت. تو بلایا حکیم کو, بڑا انعام دیا, راز تو بتاؤ. کہ راز یہ کہ تم چھپ کر سوراخ کر لو ڈرل سے. ایک صاحب نے کسی صاحب سے کہا ہم نے ایک ایسا چیز ایجاد کیا ہے کہ ہم دیوار کے اس پار بھی دیکھ سکتا ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہا سوراخ کیا ہم نے اس نے. تو اس نے کسی وقت چپکے سے سوراخ کر لیا, جب دیکھا تو 20 جگہ کھانا رکھا ہوا ہے اور یہ جا کر کے اللہ کے نام پر دے دے بابا, پھر کھا کر دوسری جگہ اللہ کے نام پر دے دے بابا. بادشاہ نے سر پکڑ کے اسی وقت طلاق دے دی. اس کی عادت نہیں گئی. اے میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں بہن بہو بیٹیوں, مردوں سے زیادہ تو آپ بیان سنتی ہیں ماشاءاللہ. 18, 16, 15 ملکوں میں روز بیان سنا جاتا ہے, فجر بعد عشاء بعد کا. اور کبھی ہماری بہو بیٹیاں 160, کبھی 180, کبھی 200, کبھی 220, کبھی 240 گھروں میں بیان سنواتی ہیں موبائل کے ذریعے, اپنے سادے موبائل سے. اور وہ نام محرم ہے, ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا. ان کے جو محرم مرد ہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے کسی چیز کے معاملے میں کوئی مسئلہ ہو تو. تو آپ میری بہو بیٹیاں دیکھو ذرا, ہمارے اندر یہ میرے اندر بھی آپ کے اندر بھائی کیسے کیسے مالدار آتے ہیں. ٹویوٹا 2D بہت زبردست سیٹ ہے اس کی, بڑی آرام دہ سیٹ ہے. اب پتا چلا شیخ کو دے کے چلے گئے گاڑی. حالانکہ ایسے لوگ تو نہیں ہوتے, لیکن بتا کہ اب گاڑی لے کر جناب چلے گئے, اللہ معاف فرمائے. اب یہ بھیک مانگنا نہیں ہے, اللہ نے آپ کو دیا اللہ اور دے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہوں, خاتمہ ایمان پر ہو جائے, بغیر استحقاق کے دین کے کام کو قبول فرما لیجئے, عمر میں برکت دیجئے. اور جتنے مالدار ہمارے پاس آئیں یا نہ آئیں مسلمان, اے اللہ دونوں جان کے خزانے بھر دیجئے, ہمیں آپ محروم نہ فرمائیں, اللہ ہماری اولاد کو محروم نہ فرمائیں, اللہ آپ کو مبارک رکھے بھائی. ایسی لالچ کرنا اور اشارے دینا کہ دل چاہ رہا ہے ہانگ کانگ میں بیان کرنے کے لیے, لیکن کیا کریں فلائٹ کے پیسے نہیں ہیں. اب پتہ اللہ چلا چار مریدوں نے مل کر دوسرے دن ٹکٹ بھی دے دیا, اب رہیں گے کہاں؟ فٹ پاتھ پر. اشیخ فکر نہ کریں, ہوٹل کا انتظام کر لیں گے ہم بھی. کون سی ہوٹل میں؟ کہ وہ ہے سستا ہوٹل ایک بھٹیار خانے کا, اس میں. کہ نہیں وہ کولون مسجد کے سامنے جو ہالیڈے ان ہے نا, اس میں انتظام ہو تو آپ کا جنت میں 4 محل بن جائے گا. اب وہ بیچارے مرتے نہ کرتے کیا کرتے, اس کا بھی انتظام کر لیا. اب وہاں پر پہنچے ہوئے ہر کھانے پر جو ہے وہ 12-12 ہزار کا بل آ رہا ہے, اور جب ہانگ کانگ واپس آئے تو تون سنبھالنا مشکل ہو گئی, اور پاسپورٹ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں بھائی گیا تھا تو کنگلا تھا, یہ واپس میں کون آیا, یہ پاسپورٹ میں جعلی تصویر تو نہیں, کیا ان زندگیوں سے فائدہ ہے, اللہ معاف فرمائے. حضرت مجدد نے واعظ میں ہے کہ غیر کے در پہ ہو جانا, غیر کی اصلاح کے در پہ ہو جانا یہ حرام اور ناجائز ہے, اور دوسروں کی جوتیوں کے لیے اپنا دو شالہ گنوانا ہے. اب مختلف بندے ہوتے ہیں بھائی, اب اور غور سے سنیں گے, اب آپ بعض بندے مغلوب الحال ہوتے ہیں, وہ محبت میں مشورہ دیتے ہیں, محبت میں ان پر حال غالب ہو جاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میرے مشورے پر عمل ضرور ہوگا, عمل نہیں ہوا تو طبیعت وہاں سے کھٹی ہو گئی, پھر وہاں سے باہر نکلتے ہیں. یہ مغلوب الحال کا درجہ کامل درجہ نہیں, کامل درجہ ہے کہ مغلوب الحال نہ ہو, ہار پر غالب رہے, یعنی مشورہ بھی دے دے, اپنے زہر کو فارغ بھی کر لے, انتظار بھی نہ کرے, انتظار نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ شیخ مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی تو چلے جاؤ دبئی چلے جاؤ, وہاں کے ایئرپورٹ پر جیل بھی ہے, کچھ دن وہاں سے گھوم پھر کر آ جاؤ, نہیں میں نہیں جاؤں گا, دوسرا کوئی مرید ہو تو فوراً چلا جائے وہاں پر, آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی, شیخ ایسا تھوڑی کہے گا. اگر مشورے پر عمل کا انتظار کرتا ہے کہ تو سمجھ دیجئے کہ اپنا دین برباد کرتا ہے, اور دین کی بڑی شخصیتوں سے بھی اس کو فیض نہیں مل سکتا, وہ کہے گا کہ یہ عجیب آدمی ہے, اس نے ہمارا مشورہ نہیں مانا, پھر اس کو بڑی شخصیتوں پر بھی اعتراض اور بدگمانی پیدا ہوگی, اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور وہ محروم ہو جائے گا. پہلے مجلس میں آ کر دین کی چار باتیں سن لیتا تھا, اب وہ بھی نہیں سن پائے گا. اس لیے کہتا ہوں کہ حدود شریعت میں رہو, غیروں کی تربیت اور سرپرستی میں اتنا مصروف ہونا کہ اپنا نقصان ہو جائے, دین کے ہیرو جواہرات اور سونے چاندی پر نظر نہ ڈالی, جو بزرگوں سے حاصل کر رہا تھا وہ جواہرات اور ہیرے ہیں اس پر نظر نہ ڈالی, بلکہ اپنے چند مشوروں میں رہ گیا, یعنی اس کو اپنا مشورہ اتنا قیمتی معلوم ہوا کہ اس نے اس پر عمل ضروری سمجھا. بس ایسا شخص مشورہ دینے کا اہل بھی نہیں ہے. مشورہ دے کر اس پر عمل کیے جانے کا انتظار کرنا, کان کھول کے رہنا بھائی, مشورہ دے کر اس پہ انتظار کرنا کہ مشورہ عمل ہوا نہیں ہوا, اور اس کے بارے میں حضرت کے جملے سن لیجئے گا, فرمایا کہ یہ خود رائی خود بینی خود نفسی ہے, بڑائی تکبر. یاد رکھو وہی شخص مشورہ دینے کا اہل ہے جو مشورہ دے اور اس کے بعد بھول جائے کہ مشورے پر عمل ہوا یا نہیں, اور جس سے شیخ مشورہ مانگے. اب آج کل کتنے لوگ ماشاءاللہ یہاں ہیں, اور جو باہر یہیں رہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ روزانہ کتنے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, ہر مجلس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, سب مشورہ دے رہے ہیں, شیخ تو پریشان ہو جائے گا بےچارا, جس سے مانگے بس وہ مشورہ دے, اور اپنے کو اہل بھی نہیں سمجھے اس کا کہ بس امانتیں میں مشورہ دیتا ہوں, اس کو دماغ سے نکال ہی دے کہ میری بات نہیں مانی. اگر اتنی طاقت نہ ہو تو اس کو ایسی محفل میں یا ایسے بزرگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ جن کو مشورہ دینے کا خیال پیدا ہو, ورنہ مشورہ دینے کا خیال اتنا ستائے گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا اور مشورہ دینا شروع کر دے گا, اور جب اپنے مشورے پر عمل نہ دیکھے گا تو اس کا معتقد بھی نہ رہے گا. بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ بولنا چاہیے. یہ باتیں کس کتاب میں لکھی ہیں اس کتاب کا حوالہ دے دینا حضرت کے علاوہ. اور جب اپنے مشورے پر عمل نہ دیکھے گا تو اس کا معتقد بھی نہ رہے گا, غیبتیں شروع کر دے گا, بہتان لگائے گا, اپنے مشورے پر عمل نہ ہونے سے اس کو اتنا رنج پہنچے گا کہ اپنے رنج و غم سے مغلوب ہو کر وہاں سے بھاگ نکلے گا, اور اللہ والوں کے فیوز اور بزرگوں کے فیوز اور برکات سے محروم رہ جائے گا. میں یہ وہ باتیں نہیں کہہ رہا ہوں جو ایک مبتدی کہتا ہے یا جو متوسط کہتا ہے, یہ باتیں وہ بتا رہا ہوں جو منتہی اور کاملین کہتے ہیں, اللہ والوں کی باتیں یہ, اور جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی وہ کامل تھے, اللہ والے تھے. آپ جہاں دیکھیں میرے مشورے پر عمل نہیں ہوتا خاموش ہو جائیے, اور سمجھ لیجئے کہ میرے مشورے پر عمل واجب نہیں, اور یہ سوچئے کہ ہم کو یہاں سے جو فائدہ ہو رہا ہے وہ لینا چاہیے, اس کے سامنے مشورہ کیا چیز ہے؟ کیا جب نبی کا مشورہ صحابی اور صحابیہ کے لیے واجب العمل نہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اور آج کل کیا حال ہے کہ اگر کسی بزرگ کو زکات یا صدقے میں چند رقمیں اور چندہ دے دیا یا کوئی اور نیک کام کر دے تو اپنے مشورے کو واجب العمل سمجھتا ہے, اور جب اس کے مشورے پر عمل نہیں ہوتا تو سمجھتا ہے یہاں تو دال ہی نہیں گلتی, یہاں تو مشورہ دینا اپنے مشورے کو ضائع کرنا ہے. ارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل نہیں کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری بھی ظاہر نہیں فرمائی, کوئی وحی بھی نہیں آئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو آپ نہیں ہو. ہر شخص اپنی عبدیت کو قائم رکھے, اپنی عبدیت اور بندگی کا توازن, ایک ذرہ برابر بھی حضور حق سے الگ نہ ہونے پائے. یہ دیکھو کہ اگر میرا مشورہ نہ مانا گیا تو میرا مشورہ کیا حیثیت رکھتا ہے, یہ سوچو کہ میرے مشورے میں کوئی شر ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بچا لیا. بس اپنی بندگی کے دائرے کو قائم رکھو, اپنے مشورے کو اتنی اہمیت مت دو کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹ جاؤ. اکثر چندہ دینے والے تمام علماء دین کو اپنا غلام سمجھتے ہیں, اکثر اللہ ماشاء اللہ کیسے کیسے نیکے ہم جانتے ہیں. چندہ دینے والے تمام علماء دین کو اکثر چندہ دینے والے تمام علماء دین کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. اگر کوئی غلام صاحب ان سے مشورہ نہ کرے تو اگر کوئی مولوی صاحب ان سے مشورہ نہ کریں تو شیخ صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. علماء کو چاہیے کہ ایسے متکبرین کا چندہ قبول ہی نہ کریں تاکہ ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے, اور شیخ صاحب کو بتا دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ نہیں مانا گیا تو تم کون ہو, تم کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مشورہ دو, اپنی رقم اٹھاؤ اور جا کے دل لینے جاؤ. تو تمہارے حضرت فرما دیتے آپ کی کرنسی ہم ایمانداری سے ٹرانسفر کرتے ہیں آسمان پر, اور آپ جو سعودی عرب یا کہیں جاتے ہو کرنسی ٹرانسفر کرتے ہو تو کمیشن دیتے ہو. ہم اللہ نعوذ باللہ کمیشن لینے کو جرم سمجھتے ہیں. ہم اللہ کے لیے آپ کا مال بیچتے ہیں تو پھر اوپر سے نخرے کیا دکھاتے ہو, ہم نے کوئی آپ کے پیر پکڑے ہی تھے یہاں پر لا کر پیسہ دو. مشورے دے کر بھول جائے اور سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو جو دولت دی ہے ہم اس کو ہم کو اسے حاصل کرنے کا محتاج بنایا ہے, اور ابھی میرے پاس وہ دولت نہیں اور ہمارے بڑے بھی زندہ نہیں ہیں کہ ان سے یہ دولت مل سکے. اس لیے اس سے رجوع کرو جس نے شیخ کے ساتھ زیادہ زمانہ اٹھایا ہے, زیادہ ساتھ رہنے سے اس کو سمجھ بھی زیادہ ہوگی, جب زیادہ سمجھ ہوگی تو زیادہ سمجھ کی باتیں کرے گا. اس لیے میں سیٹ لوگوں کو اشار کرتا ہوں کہ اپنے بندگی کو قائم رکھو, سنت نبوی کی پونجی اپنے نادانی اور ناسمجھی سے ضائع مت کرو. مشورے کا کیا درجہ ہے, جب مشورے کا درجہ سمجھ لو گے جو ابھی بیان ہوا تب کبھی غلطی نہیں کرو گے. اور یہ سب جگہ بھجوانا ہے اور میسج بھی ہمارا فاس سے کہہ دیں اس کو چلوا دیں کہ سب سن کر مجھے اطلاع دیں, اور کچھ لوگوں کی فہرست بنانی ہے جس کو میسج الگ کیا جائے گا کہ سن کر اطلاع دیں, وہ نام میں بتاؤں گا. اور یہ سمجھنے کے مشورہ دینے کا حق صرف بالغ کو ہے, نابالغ کو مشورہ دینے کا حق نہیں. اور بالغ کون ہے نابالغ کون ہے, میں رومی رحمتہ اللہ علیہ سے سمجھاتا ہوں مثنوی سے. کوئی بچہ پیدا ہوا اور بچہ ہی رہا تو بچپن میں وہ بلوغ کی کیفیت کو جان ہی نہیں سکتا کہ جوانی کیا ہے اور عاشقی اور معشوق کی کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس کا بالغ ہونا شرط ہے. بالغ آدمی کو حسن کی ہر نوک پلک اور ناک نقشوں کے نقطوں کی تفصیل معلوم ہوگی, مگر جو شخص نابالغ ہے حسن کی تفصیل کیا کرے گا. لیکن اصل بالغ کون ہے, جو تقاضا ہے معصیت سے خلاصے پا گیا, جو گناہ کے اندر پڑا نہیں رہتا, کبھی گناہ ہو جائے توبہ کر لیتا ہے, گناہ کے اندر پڑا نہیں رہتا کہ توبہ نہ کرے, یہ اصلی بالغ ہے. اور اس کے تقاضا ہے معصیت مغلوب ہو گئے, اور وہ بالغ ہی نہیں جو حرام خواہشات سے مغلوب ہے, اگرچہ وہ ظاہری طور پر بالغ ہو اور 50 سال کا بڈھا ہو وہ نابالغ ہو. تمام مخلوق بچے ہیں سوائے مست خدا کے, تمام مخلوق بچے ہیں سوائے مست خدا کے. جو خدا تعالیٰ کے مست ہیں وہی بالغ ہیں, اور جو خدا تعالیٰ کے مست اور عاشق نہیں اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہیں وہ نابالغ بچے ہیں. نابالغ آدمی مٹی کے کھلونے سے کھیلتا ہے, مٹی کے کھلونوں کو دیکھ کر واہ واہ کرتا ہے, کیونکہ لڑکی ہو یا لڑکا حسین ہو فلمیں ہو سب مٹی ہیں. اسی طرح یہ اس نے فانی کے کھلونوں کو دیکھ کر واہ واہ کرتا ہے, جب جوانی چلی گئی تب آہ آہ کرتا ہے. تو نابالغ ہونے کی علامت یہی ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے, اس کو آہ آہ کرنا پڑتا ہے, اور اس نے گناہ کے خیالات سے آئے ہائے کر رہا ہے, اور اس نے فانی کے کھلونوں میں اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے اور سوائے پچھتانے کے اسے کچھ نہیں حاصل ہوتا. اب بتاؤ میں نے بالغین کے ساتھ تمام عمر گزار دی تو نابالغوں کی بات کیسے مانوں. دیکھو کیسے ماشاءاللہ کہا دوستوں نے, یعنی کہ حضرت والا حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شاہ برادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گزارا وقت حضرت نے. حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ بالغین کے بھی استاد تھے, ولیوں کے ولی تھے, ان پر اللہ کی محبت اس قدر غالب تھی کہ کچھ نہ پوچھو. مشورہ دینے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے, لیکن بالغین کو بھی کو نابالغ لوگ سمجھنے لگے تو کیا ہوگا, کہ یعنی کہ جو اللہ والے ہیں ان کو نابالغ سمجھ رہے ہیں. نابالغ کو سمجھنا چاہیے کہ مشورہ دینے کے قابل ہی نہیں,
میں کہتا ہوں غور سے سن لو، نابالغ آدمی یعنی جو نفس کا غلام ہو، نفس سے مغلوب ہو کر گناہ کرتا ہو اور سنت اور شریعت کا پابند نہیں، وہ مشورہ دینے کا بھی اہل نہیں، اور جو اہل ہیں وہ انتظامی امور میں مشورہ دے سکتے ہیں، مگر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ مشورہ واجب العمل نہیں ہے، کچھ لوگوں کو اب میں نے اجازت دے دی ہے کہ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، ایسا نہیں وہ مشورہ دینا ہی بند کر دے ڈر کے مارے، دل میں سمجھ لے کہ میں نے مشورہ دے دیا، اب جو ان کے سمجھ میں آئے وہ کریں، مجھے اس سے سروکار نہیں. اپنے پاس لکھ لیں کہ مالدار جو اکڑتے ہیں ان کے لیے حضرت نے کیا فرمایا، وہ اسے آپ کو تو پتا ہے نا، وہ جو کتاب جو ہے اس میں سے وہ مالداروں کے بارے میں لکھ لو ابھی میرے سامنے، آپ بھی لکھ لیں. اگر اس کا مشورہ قبول نہ کیا جائے تو نہ یہ بالغ جو ہے وہ نہ شکایت کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ تنقید کرے گا، اس قسم کے الفاظ بھی کبھی زبان پر نہ آئیں، خصوصاً شیخ کا معاملہ تو بہت نازک ہے، اگر اس سے بدگمانی ہو گئی یا اعتراض پیدا ہو گیا تو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا. مشکات شریف کی شرح مرکات میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اعترض علی شیخی و نظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا. فلا عربی زبان کا جامع لفظ ہے، یعنی کہ زمین آسمان کی کامیابی، جس نے شیخ کو حقارت سے دیکھا اور اس سے بدگمانی کی اور اس کو حقیر سمجھا، تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرکات میں فرماتے ہیں فلا نہیں پا سکتا وہ. ہاں شیخ بدل دے، مناسبت نہیں ہے تو غیبتیں کرنا، حقیر سمجھنا، بلڈ گروپ نہیں ملتا روحانی، شیخ بدل دے کوئی منع نہیں. میرے جتنے مالدار دوست ہیں اور چندہ دیتے ہیں ان کو میری طرف سے مبارکباد ہے اور مبارکبادی کا اعلان ہے، لیکن اپنے مشورے کو درجہ عمل میں لانے کا انتظار نہ کریں. یہ مشورہ دینا قرآن پاک کی آیت سے مستند ہے، لیکن مشورہ واجب العمل نہیں، یہ بھی تو قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس نے مشورہ دیا ہے اس پر واجب ہے کہ حشاش بشاش رہے اور ظاہر کر دے کہ میرے مشورے پر عمل نہ کرنے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں. ناموں کا بھی لکھ لینا جن کو میں نے بتانا ہے، وہ نام کی لسٹ صبح بنانی ہے. اگر ایسا نہیں کرتا پھر عقل کو مغلوب اور طبیعت کو حاکم بنانا ہے. عقل کو طبیعت پر غالب، ذرا غور سے سننا، عقل کو طبیعت پر غالب رکھو، عقل کو طبیعت پر غالب رکھو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھو. ساری زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، اپنے خاندان میں، اپنے اولاد میں، اپنے بھائی بہن، جتنا بھی اس کو پھیلا ہوگی سب دعائیں دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. جو شخص عقل پر شریعت کو غالب رکھے گا اس کو انشاءاللہ کوئی وسوسہ نہیں آئے گا. یہ بہت قیمتی جملہ ہے. کیا؟ کہ عقل کو مغلوب اور طبیعت کو حاکم بنانا ہے. عقل کو طبیعت پر غالب رکھو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھو. یہ بہت قیمتی جملہ ہے. مشورے کے خلاف ہونے کے باوجود طبیعت کو ویسے ہی راضی رکھتا ہے تو اس کو خدا کے یہاں اس کا اجر مستند ہے، کیونکہ طبیعت پر عقل کو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھتا ہے. یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہاں صحیح جملہ آگے لکھا ہوا ہے، کیونکہ طبیعت پر عقل کو، یا اس الٹ جملہ آگے، عقل کو طبیعت پر غالب رکھو، کیونکہ طبیعت پر عقل کو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھتا ہے. بس یہ فارمولہ بتا دیا، اگر آپ اس فارمولے پر رہیں گے تو کبھی ضائع نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ شیطان کبھی برباد نہیں کر سکے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ہیں، ہم نہیں جانتے کہ عقل کیا چیز ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، بس چپ چاپ بتا دوں، بس چپ چاپ بتاؤں نہیں بتاؤں، اچھا بس چپ چاپ دم دبا کر بیٹھے رہو، اب کی تم کو ایسے گھماؤ مت، نہ ایسے گھماؤ، نہ ایسے گھماؤ، نہ ایسے ایسے گھماؤ، اگرچہ دم نہیں مگر تم دبا تو سکتے ہیں، دیکھیں کیسے سمجھاتے سمجھاتے آخر میں ہسا دیا. کیسے دبا سکتے ہیں دم کو؟ آپ خاموش رہیں اور طبیعت پر عقل اور عقل پر شریعت کو غالب رکھیں اور ہنستے بولتے رہیں، تعلقات پہلے جیسے خوشگوار رہیں، ذرہ برابر بھی فرق نہ آنے پائے، اور اگر دل جل رہا ہے کہ میرے مشورے پر عمل نہیں کیا تو کام خراب ہو گیا، کہ اگر میرے مشوروں پر عمل کرتا تو اس طرح نہ ہوتا، تو سمجھ لو کہ نفسانیت ہے تمہارے اندر. اسی وجہ سے یہ ملول خاطر ہوا، ایسا کرنے سے اس کی طبیعت اس کی عقل پر غالب آ گئی، اور یہ کہہ بھی دیا کہ میرے مشورے پر عمل نہ کر کے آپ نے مجھ کو غمگین اور رنجیدہ کر دیا. یہ جملہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے میرے مشورے پر عمل نہیں کر کے مجھ کو غمگین اور رنجیدہ کر دیا. رنجیدگی ظاہر کرنا، منہ پھلانا، غصہ کرنا یا لوگوں کو ڈانٹنا، سب شریعت کے خلاف ہیں. باقی انشاءاللہ کل یہ آج جوش ہے ماشاءاللہ میں بھائی. جلدی جلدی صحیح آرام ضروری ہے بھائی. خدا نہ خواستہ تکلیف بڑھ جائے گی تو نقصان ہوگا. نیک اور آپ کے جانے سے غم تو ہوگا, لیکن جیسے آپ کو حدیث پاک کی دعا سن رہے ہیں آپ دو دن سے کہ صحت کو مقدم رکھنا ہے, دعائیں نبوت مراد نبوت صحت ہے. اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے, ماموں کو اللہ صحت عطا فرمائے, ڈاکٹر نے بائی پاس بتایا ہے, اللہ اپنے رحمت سے غیر سے. وہاں چٹنی کا نسخہ ملتا ہے, صبح کو آ کر لے لیجیے گا, حضرت والا کا نسخہ ہے, کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. اور زعفران کا نقش بھی لے لیجیے گا مفت میں. اللہ صحت عطا فرمائے, طبیعت کو اچھا کر دے. لائیے جناب. معمولات وغیرہ کے لیے الگ دینا چاہیے پرچہ, اس وقت ذہن میں نہیں رہتا. والد صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے. سارا بیان بندے کے لیے اور مدرسے کے حالات, سارے حالات یہی تھے جو بیان ہوا ماشاءاللہ. دیکھو کراچی کا پانی راس آ جائے گا, فکر مکوا ان شاء اللہ تعالی. بس سنت کے حساب سے پانی بسم اللہ کر کے پئیں, تین سانس میں پئیں, پانچ میں پئیں, سات میں پئیں, منع نہیں ہے. اور اس کے بعد کی دعا یاد کر لو بس ان شاء اللہ تعالی, دیکھو کیا مزہ آتا ہے. وتر سے پہلے جو سنت پڑھتے ہیں وہ نہیں, جو نفل پڑھتے ہیں اس میں تہجد کی نیت کر سکتے ہیں, اور جو ہے جب بیان ہو رہا ہو تو نفل نہیں پڑھنا ہے. بیان کے بعد جب شیخ چلا جائے تو اس وقت دو رکعت تہجد کی نیت سے وتر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. کہاں ہیں بھائی ہمارے ایوب صاحب؟ ایوب صاحب کہاں ہیں؟ چلو ٹھیک ہے, جہاں بھی ہیں مولانا عبدالحق ہمارے دوست تمیم داری کو فارم دے دیجئے گا یہاں پر ان کے رہائش کے لیے. ایوب صاحب ہوں تو ایوب صاحب کو بتا دیں, ورنہ کل بتا دیجئے گا. پاسوان وغیرہ کو بھی بتا دیجئے گا. وہاں عبد الناصر کل ہوں گے نا؟ ہاں کل بیٹھ ہو جائیے گا انشاءاللہ. آئندہ سر جھکا ہوگا تو سر کارڈ بھی ڈالوں گا, سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنائے بھائی. ایسا نہیں پولیس میں رپورٹ کرا دو کہ میرا شیخ گردن کاٹ دے گا, تم چریا اپنی خامہ کا مسئلہ کر دے گا ہمارے لیے. کوئی نہیں نہیں گردن نہیں کاٹوں گا بھائی. بہت فائدہ ہوا, زبردست بیان. پھیلاؤ پھیلاؤ اس کو بھائی, کتنی غلطیاں اس میں دیکھ لیں ہم نے, کتنے گناہ کیے ہیں اس کے اندر. پھر غیبتیں کر کر کے ہماری باتیں نہیں مانتے, میں شیخ ہوں, عزت نے خلافت دی ہوئی ہے, گھر والے میرے زندہ ہی نہیں. کیا تماشا ہے, گھر والے زندہ ہی نہیں. بہت فائدہ ہوا, سر میں درد ہے, پھر فائدہ کیسے ہوا؟ ساری رات کہاں سے سوئے گا جب سارا دن سوتا رہتا ہے تو رات کو نیند کہاں سے آئے گی؟ کہاں ہے پہلوان؟ نظر ہی نہیں آ رہا. بہت نفع ہوا, سب معاف. چھوٹے بیٹے کو پیدائشی شوگر ہے, فٹس بھی پڑتے ہیں, بلڈ میں الرجی ہے. اللہ صحت عطا فرمائے اپنی رحمت سے. اور ایک اور بچہ رات کو دیر سے فون آیا تھا, دو دن کا بچہ ہے, انکیوبیٹر میں بےچارہ ہے. کوئی دودھ پلانے میں کوئی مسئلہ ہوا, اب پورا واش کیا جائے گا. اللہ غیب سے مدد فرمائے, اللہ والدین کو صحت عطا فرمائے, بیٹیوں کو, اہلیہ کو, سب کو. 20 جگہ تو یہاں سے لوگوں نے بیان سنا موبائل سے, دل باغ باغ ہو گیا ماشاء اللہ. اللہ رس میں برکت عطا فرمائے. رجسٹر نہیں کیا آج؟ مولانا عبداللہ کون ہے بھائی؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.حضرتفیروزنعمت.org